جان 64 تلاوت کی ہے، اسی سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے اور سلسلہ جہاں پر کل چھوڑا تھا اس کو آگے جاری کریں گے. ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے عرض کروں کہ ہم قرآن مجید نے جو نظام ولایت بیان کیا ہے وہ ہم اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نظام ولایت کہ جو قرآن جس کا تعارف کرواتا ہے اسے نظام توحید بھی کہتے ہیں. نظام توحید یعنی وہ نظام کہ جس میں تمام چیزوں کی بازگشت ایک ذات کی طرف ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. جو چیز بھی ہے اس کی طرف پلٹتی ہے، وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس کے علاوہ جن کو اس نے حکم دیا ہے اور اذن دیا ہے وہ اس کی تعلیم سے وہ بتاتے ہیں. اس نظام سے باہر سے ایک مسلمان نہ کسی صحیح کو قبول کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور نہ کسی بات کے غلط ہونے کو تسلیم کرتا ہے. ایک مومن، ایک مسلمان، ایک نظام ولایت کو ماننے والا، نظام توحید کو ماننے والا، جسے خدا صحیح کہے اسے صحیح کہتا ہے، جسے خدا غلط کہہ دے اس کو غلط کہتا ہے. اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے اے رسول الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے. یعنی معیار حق کون ہے، کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، کون بتائے؟ رب. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہ بات ہم نے کر دی، ہرگز ہرگز اس کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ. کس کے بارے میں جھگڑا؟ شک تردید کہ اللہ کے علاوہ بھی کہیں سے حق آ سکتا ہے. یہ ہے توحید. تو نظام ولایت اگر حق ہے تو یہ کہاں سے آئے گا؟ جو خدا کی طرف سے آئے گا وہ حق ہے، جو خدا کی طرف سے نہیں آئے وہ حق نہیں ہو سکتا. یہ ہے نظام توحید. اور اس دوسری جہت سے ہم اس کا نام رکھتے ہیں نظام ولایت، یعنی نظام اطاعت، نظام آقا و غلام، نظام مولا و عبد. اس نظام میں سب سے اوپر ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس آیت کی طرف آنے سے پہلے، چونکہ کم تر فضائل اللہ کے پڑھے جاتے ہیں تو ہم تھوڑے سے فضائل اللہ کے بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مولا ہی ہمارا گربان قیامت کے دن پکڑے کہ تم میرے خالق کے فضائل کم کیوں بیان کر.
نعرہ تکبیر،
علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. پھر اس کی تو سب سے زیادہ الحمد، ہم کیا پڑھتے تھے؟ تمام حمد للہ اللہ کے لیے رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، جو رسول اللہ کو بھی پالتا ہے، جو علی کو بھی پالتا ہے، سب کو پالتا ہے. ہم نے عرض کیا اس کا نظام، نظام توحید کہلاتا ہے، نظام ولایت کہلاتا ہے. توحید کیا چیز ہے؟ قرآن کا لب و لہجہ توحید کے بارے میں کیا ہے، یہ ذرا انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، اور خدا توفیق دے تو خود بھی جا کے دیکھیں گے. سورہ یاسین سے پہلے ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام حمد و ثنا کے لیے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا. اس کی دوسری آیت، توحید کیا ہے؟ یعنی سب کچھ در حقیقت اذن اور امر خدا سے ہوتا ہے، اور کوئی طاقت نہیں کہ خدا فیصلہ کر دے. ایک ہے اس کے فیصلے سے پہلے، وہ بھی اس کے اذن سے کسی کی شفاعت. توحید یہ شفاعت، خدا کا فیصلہ بدلتی نہیں ہے، خدا کے فائنل فیصلے سے پہلے اسی کی اجازت سے ان کو جن کو اس نے یہ مقام دیا ہے کہتا ہے اس کی شفاعت کر. قرآن کی شفاعت کیا ہے؟ جس نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کرے گا. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ جب کہتا ہے نا کون ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں کہوں کہ نہیں کوئی ہے جو اللہ کا فیصلہ بھی چینج کر. ایسا کرنا شرک کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی ہے، کوئی بڑا کوئی طاقتور مثلا کہے کہ کون ہے میرے مقابلے پر آنے والا، وہ کہے میں ہوں، تو وہ پھر اس کو مسل کے رکھ دے. کیونکہ کمتر ہوتا ہے قرآن مجید کی آیات کا بیان، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کا لب و لہجہ ذرا مانوس نہ لگے، لیکن اس لب و لہجے سے مانوس ہونا یعنی اللہ کے لب و لہجے سے مانوس ہونا، ٹھیک ہے نا. لہذا میں بغیر تروڑے مروڑے اور بغیر نمک مرچے ڈالے اور اپنی مرضی کیے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس سورہ فاطر کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، پھر ہم اس آیت کی طرف آ جائیں گے. چونکہ ہر چیز خدا کے نام سے شروع ہوتی ہے، تو ہم بات بھی رسول اللہ کی بات سے پہلے ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ شروع کرتے ہیں. وہاں سے سورۃ فاطر، یہ سورہ یاسین سے پہلے والی سورہ، آیت نمبر 2، اللہ فرماتا ہے اپنا اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں. سورہ فاطر میں بڑی گاڑی قسم کی ہائی پوٹینسی توحید ہے. فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں میں سے جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے بند کر سکے. ایسی کوئی اور ہستی نہیں ہے، باقی سب پہ اللہ غالب ہے. کوئی کچھ کہے اللہ کہے میں نہیں مانتا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ کہے اور وہ کہے میں نہیں مانتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو اللہ رحمت کے دروازے کسی کے لیے لوگوں کے لیے کھول دے, فلا ممسک لہا, کوئی اسے روک نہیں سکتا. وما یمسک, اور اگر جو وہ روک لے, جو وہ روک لے, فلا مرسل لہ من بعد, تو کوئی نہیں ہے جو کہے کہ کھول, کوئی کھلوا نہیں سکتا. فلا مرسل لہ من بعده وهو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست, عزیز کا معنی ہوتا ہے ایسا غالب آنے والا کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. ٹھیک ہے, عزیز یعنی جس کو کوئی توڑ نہ سکے, جسے کوئی جھکا نہ سکے, جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے. لیکن اس غلبے اور طاقت اور اقتدار کے باوجود الحکیم کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا. ہم میں سے کسی کے پاس طاقت زیادہ ہو جائے تو اس کی عقل کم کام کرتی ہے, طاقت کا نشہ زیادہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خداوند عالم جو سرچشمہ اقتدار و طاقت و عزت و قدرت ہے وہ حکیم, اور کتنا زبردست ہے. فرماتا ہے دیکھیں اس روح زمین پر کہ جو اللہ ہی کی ہے, اللہ ہی کا کھانے والے, اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے, اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جنہوں نے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایک رگ بھی بند ہو جائے اندر چلنے والے سسٹم کی, تو ایک منٹ میں جن کا سوئچ آف ہو جاتا ہے اور ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جاتی ہے, وہ کتنا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں. اور خدا قرآن میں اپنا جلال دکھاتا ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی کتاب کی آیات میں اللہ نے لوگوں کو اپنا جلوہ دکھایا, جس میں خدا کو دیکھنا ہے قرآن کی آیات میں دیکھے, لیکن لوگ دیکھتے نہیں. خدا کی طاقت, خدا کی ہیبت کہاں نظر آتی ہے؟ خود اس کے اپنے کلام میں. کسی نے مولا کائنات کی معرفت حاصل کرنی ہے, ایک طرف خود مولا کا کلام ہو, ایک طرف میں ہوں, میں بتاتا ہوں, کون سی چیز بہتر ہے؟ جی خود مولا کا کلام, ایک بندے نے خود مولا کو سنا ہو, ایک بندے نے مولا کے بارے میں کسی اور سے سنا ہو, کس کی بات, کس کی معرفت قریب ہے حق کے؟ جس نے خود مولا کا کلام پڑھا. ٹھیک ہے نا, اس لیے شیعہ قوم کا بچہ بچہ نہج البلاغہ بہت پڑھتا ہر روز, جیسے قرآن مظلوم ویسے یہ بھی مظلوم. تین کتابیں ہیں جو شیعوں کے نصاب میں ہونی چاہیے, کسی کی بات سننے سے پہلے یہ تین کتابیں پڑھی. ایک کا نام ہے قرآن, ایک کا نام ہے نہج البلاغہ, اور ایک کا نام ہے الصحیفۃ السجادیہ, الصحیفۃ الکاملہ, کہ بندہ جب اللہ سے بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے, بندہ جب اللہ سے بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. آپ یہ تینوں کتابیں پڑھیں. ٹھیک ہے, مختصر کرتا ہوں, آپ کو ایک ہی جیسا ماحول لگے گا, ادھر اللہ بندوں سے بات کر رہے ہیں, ادھر بندے اللہ سے بات کر رہے ہیں. صحیفہ کاملہ, کوئی قرآن کی جس قرآن سے مانوس ہے اس کو صحیفہ کاملہ جب پڑھنے کو ملتا ہے, پڑھتا ہے, اس کو ہر دوسری لائن میں قرآن یاد آتا ہے, کوئی نہ کوئی بات قرآن والے کی ہوتی ہے. جن جو تعارف اللہ نے اپنا قرآن میں کروایا ہے, مولا سجاد اسی تعارف سے خدا کو پکارتے ہیں, اے عزیز, اے حکیم, اے فلاں, اسی طرح سے. کیونکہ سب سے بہتر تعارف تو اپنا خود ہی کروا سکتا ہے, میں کون ہوں. تو ایک سوال پڑھیے, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فاطر آیت نمبر 2-3 سنی, اور چیک کریں کہ جس جس کو یہ لگے کہ پہلے تو نہیں سنی ہوئی, کام خراب ہے, کیوں نہیں سن؟ جس کو سادہ ترجمہ ہے، یہ ادھر ادھر کی باتیں جو کرتا ہوں ادھر سمجھانے کے لیے، اصل بات سادہ ترجمہ ہے، جس کو قرآن کے ترجمے میں یہ لگے کہ اے پہلے میں نے سنی کوئی نہیں، اس کا کام خراب ہے، بلا تکلف کہہ رہا ہوں. اللہ کہے گا جن کی سنی ہے تم نے، میرے میں کیا کمی تھی ان کی سنی، میرے بھی سنی تھی، پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرے، میری جو قدر و قیمت تھی تم لوگوں نے کی نہیں، انسانوں نے میری قدر نہیں کی، جو مقام مجھے دینا چاہیے تھا نہیں دیتے. سورہ فاطر آیت نمبر 3، غور سے سنیے گا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے اسے یاد رکھو. یعنی کیا؟ احسان فراموش نہ بنو، نمک حرام نہ بنو. جب کوئی اپنی نعمت یاد کراتا تو کس لیے کراتا؟ اگر کوئی ایسا نوکر ہو کسی کا کہ جس کے سارے گھر کا بھی وہ خیال رکھتا ہو، کھلاتا پلاتا بھی ہو، دکھ سکھ میں کام بھی آتا ہو، وہ اس کی چوری کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ نمک حلال یا نمک حرام؟ ہاں کہیں گے یار تیرا وہ سارا سب کچھ تیرا وہ کرتا ہے تو پھر بھی اس کی چوری کر رہے، تو بڑا عجیب آدمی. تو یہ اللہ فرما یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، علیکم تم پر ہے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت اذکروا یاد کرو. یہ جو ذکر ہے نا یہ ہے یاد. ذکر عربی میں کیا معنی ہے؟ یاد کرنا. اگر چیز بھول گئی تھی اسے بھی ذکر کہتے ہیں، اور بغیر بھولے یاد رکھنا اسے بھی ذکر کہتے ہیں. اور جو خدا کو یاد رکھتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، توجہ فرمائیں. جہاں وہ آئے تھے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا، یصلون کو یاد رکھیں، صلوات نبی پر. مومنوں سے خدا کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کیا کرو، خدا کو یاد رکھا کرو. ذکرن کثیرا، تھوڑا نہیں، کثرت کے ساتھ. وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح بھی اور شام. ٹھیک ہے نا، یہ صبح شام کا مطلب نہیں تھوڑی دیر صبح تھوڑی دیر شام. ہم کہتے ہیں نا صبح شام تیری یاد، کیا مطلب؟ یعنی سارا دن خدا کو یاد رکھنا. کیوں ایسا کیا کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ والذی یصلی علیکم، یصلی و یصلون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہ تم پر درود و سلام بھیجتا ہے. یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے. والذی، وہی تو ہے، یصلی علیکم، جو تم پہ صلوات پڑھتا ہے بھیجتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، ورنہ مانتا ہی کوئی. ٹھیک ہے نا، جس نے سورہ احزاب 2-3 آیتوں کے علاوہ، یہ سورہ احزاب میں ہے، آیت انما یرید اللہ لیذھبکم الرجس، وہ بھی سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے، اور یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی سورہ احزاب میں ہے. کیا؟ کن سے کتاب ہو رہا تم پر صلوات پڑھتا ہے؟ اور اس کے فرشتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں اپنا مقام تو پہچانو، وہ تمہارا کتنا قدردان ہے، تم بے قدرے کیوں؟ والذی یصلی علیکم وملائکته، وہ تم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے کیا کرتا ہے؟ وہ اس درود و سلام سے لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، کیونکہ وہ تمہارا ولی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بڑا رحیم ہے. تحیتہم، کیسا رحیم ہے، ایک جھلک دکھائی قیامت کے دن کی. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال اللہ کی طرف سے سلام سے کیا جائے گا.
محمد والے محمد بابا نے بلند سلام.
تحیتہم, تحیت کسے کہتے ہیں؟ جب دو انسان ملتے ہیں تو جو گریٹنگ ہوتی ہے, جو دوسرے کو کہتے ہیں, کسی بھی زبان میں ہو, کسی بھی مذہب میں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, اسلام کی گریٹنگ ہے. قرآن نے بتایا ہوا ہے, اے رسول اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا, جب ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں, آپ دیکھیں کیا تعلیم کیا ہے. لوگوں کو کرنا چاہیے نا رسول کو سلام. اللہ کہتا ہے جب میری آیات پر ایمان رکھنے والے اے رسول تیرے پاس آئیں, تو نے کہنا ہے فقل سلام علیکم, تو نے کہنا ہے پہلے سلام. اور یہ سلام کا بھی میں بتا دوں, ایک تو اللہ نے فرمایا رسول سلام پہ, اگر سلام کے ثواب کے 10 حصے کیے جائیں, 9 سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. اسلام کی تعلیمات کے مطابق سلام کرنا کیا ہے, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, کرو بہتر ہے, نہ کرو تو, لیکن جواب دینا واجب ہے, اگر جواب نہ دے تو گنہگار ہے. لیکن اگر ان دونوں کے ثواب کے 10 حصے کیے جائیں تو پہلے کرنے والے کو اللہ 9 حصے دیتا ہے, بعد میں جواب دینے والے کو اللہ 1 حصہ دیتا ہے. یہ وہ جگہ جہاں مستحب کا ثواب زیادہ ہے, واجب کا کم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو اس امت, اس کائنات کی سب سے محترم ہستی ہے اللہ کے بعد, اس سے کہا جا رہا ہے تو نے سلام کر. یہ بھی کہہ سکتے تھے اے ایمان والوں جب ہمارے رسول کے پاس جاؤ تو پہلے سلام کیا کرو. سوچیں اے رسول جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے آئیں, فقل تو کہہ سلام علیکم, تم پر سلام. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے اللہ 4 پیسے زیادہ دے دیتا ہے, یا دو کوئی عہدہ زیادہ مل جاتا ہے, تھوڑی دنیا زیادہ مل جاتی ہے, ان کے اندر ہوتی ہے مجھے سلام کیا جائے, ٹھیک ہے نا. میں ایک, میرا تعلق دیہات سے ہے, بیسیکلی گاؤں سے میرا تعلق ہے, تو ذرا گاؤں میں ذرا چودھری اور فلان اور سردار اور رعیت ہوتا, تو جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ, ان کو اس بات پہ غصہ آ جاتا ہے یہ میرے پاس سے گزرا سلام نہیں کیا, اس کے اپنے منہ میں پتہ نہیں کیا بلا ہے, ٹھیک ہے. ایک اسلام کی تعلیمات ہے, ایک یہ ہمارے غیر اسلامی کلچر کی تعلیمات. کہتا ہے اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اب دیکھنا میں عزت کرتا کیا. اللہ کے نبی نے کہا ان کا حقیقت بتائیے, جو سلام کروانا چاہتا ہے وہ کون. رسول اللہ کا فرمان ہے, توجہ سن, فرمایا مومن پہلے سلام کرتا ہے اور منافق چاہتا ہے اسے سلام کیا جائے. منافق انتظار کرتا ہے لوگ اسے سلام کریں, اور مومن پہلے سلام کرنے کے چکر میں رہتا ہے, وہ مجھ سے پہلے نہ چلا. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے, توجہ فرما رہے ہیں. ایک سوال پڑھیے, یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگوں اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد کرو. اب اگلی بات تھوڑی سی شاید سخت, یہ بات کہہ کے تیار کیا اگلی بات, کیونکہ مشرک کچھ عقیدے رکھتے تھے اور ان عقیدوں سے اللہ نے کہا کہ تمہیں نعمت اللہ کی ہے اور تم اپنے ان بتوں کو کہتے ہو تم کرتے. اللہ کی جو چیز ہے اسے اللہ کا ہی سمجھو, شرک نہ اوروں کے اس کے شریک نہ بنو. غور فرمائیں, یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر اس نے کی ہے. هل من خالق, کیا کوئی اور خالق ہے؟ آج کچھ پیدا ہو گئے کہتے ہیں, اللہ کے ہر سوال قرآن کے ہر سوال کا جو سوال ہی اس لیے ہے کہ کوئی نہیں ہے, اس کا جواب بعض لوگوں نے گھاڑ لیا ہے. لیکن قرآن کو آپ سن لیں, هل من خالق غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے, غیر اللہ کوئی اور بھی خالق ہے جو کیا کرتا ہے, یرزقکم من السماوات والارض, جو ان آسمانوں اور زمین میں سے تمہیں رزق دیتا ہے, اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے ہے. آگے سن, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ, فانا تؤفکون, کدھر جھوٹ میں بھٹکتے پھرتے, کدھر جھوٹ میں بھٹکائے جا رہے ہو. تو افق سے تؤفکون ہے, یعنی تمہیں افق میں مبتلا کیا جا رہا ہے. افق ہوتا ہے گھڑا ہوا. کافر کہتے تھے قرآن کے بارے میں رسول اللہ کو, قرآن نے فرمایا ام یقولون افترا, یہ کہتے ہیں جھوٹ گھڑ لیا اس نے. افق افترا, افق ایک ایسا جھوٹ جو اس نے گھڑا ہے, افق یعنی جھوٹ. انا تو کبو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تم کدھر جھوٹ کی وادی میں بھٹکائے جا رہے ہیں. اور پھر رکا نہیں یہاں پہ, اگلی آیت میں فرمایا, چوتھی آیت میں کیا فرمایا سورہ فاطر کی, وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اے رسول اگر یہ تیری بات کو جھٹلا دے, یُكَذِّبُوكَ تکذیب کر دے, جھٹلا دے کہ جھوٹ بول رہا ہے, ہمارا اور بھی ہے خالق اور رازق, اگر یہ تجھے جھٹلا دے, فقط كذبت رسل من قبل, تو پہلا نہیں ہے جس کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے, تیرے سے پہلے بھی نبی آئے تھے اور یہ کہتے تھے, ان کو بھی قومیں جھٹلاتی تھی اور اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک بناتے تھے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, تو کچھ ٹھہر جاؤ, سب کے سب امور اور باتیں اللہ ہی کی طرف پلٹائی جائیں. اور آج جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے, کل وہی فیصلہ کرے گا کہ میری رہنمائی کے مقابلے میں اور رہنما تم نے کہا سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ خدا انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجتا ہے, اور پھر نبی کے بارے میں فرماتا ہے کہ اصل اطاعت کا حق میرا ہے, لیکن اب میرے امر سے تم اس میرے نبی کی اطاعت کرو. نبی بھی نام ہے اور اس کے زمانے میں ولی بھی وہی ہے. انما ولیکم اللہ ورسول, تمہارا ولی تو بس اللہ ہے اور اس کا رسول, اور پھر جس کو رسول بنائے وہ آگے بات آتا ہے, ابھی ہم رسالت کی بات کر. بس اپنے زمانے میں ولی کون ہے؟ صاحب امر, صاحب ولایت کون ہے؟ رسول. اور ہر زمانے میں کون ہے؟ اللہ. اللہ رسول کو ولایت دے رہا ہے اپنے حکم سے, لیکن کیسی ولایت ہے؟ جب چاہے لے لے. اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے کبھی بھی کوئی بھی لے نہیں سکتا. توجہ فرما, اللہ کی چیزیں کوئی لے نہیں سکتا, باقیوں سے لے لے. رسول اللہ کو بیٹے دیے, لے لیے. اللہ کے نبی کا ایک بیٹا ہے ابراہیم جن کا نام, ہاتھوں میں تھے جان نکل رہی تھی, رسول اللہ رو رہے تھے, ہاتھوں میں تھے جان نکل رہی تھی, رو رہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ہمیں ایک موضوع پر بھی رہنا ہے, اور جب بات آتی ہے تو پھر مختلف قسم کی جو آیات ہیں وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, معرفت خدا کے بعد ساری معرفت ہے. جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ امام کو بھی نہیں پہچانتا, نہ پہچان سکتا ہے. جس کا نمائندہ ہے اس کو ہی نہیں پہچانتا تو امام مان رہا کیسے؟ ٹھیک ہے نا, رسول اگر ہیں تو رسول اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں, پہلے اللہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا خدا نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں. ایک بعض ہمارے معاشرے میں خدا کی معرفت کم ہونے کی وجہ سے خرافات, اور ایسی خرافات کے جو مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی, ان میں سے ایک یہ بیٹے بیٹیوں والا مسئلہ, بیٹیاں ناپسند اور بیٹے پسند. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کافر تو تانا دیتے تھے اس کا بیٹا کوئی نہیں رسول اللہ کو, جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے, اللہ نے کیا دیا, کیا دیا, بیٹی. جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو, جس کو ابتر کا تانا مل رہا تھا, اس کی نسل جو عام طور پہ بیٹے سے سمجھی جاتی ہے, اللہ کے رسول کی نسل بیٹی سے خدا نے چلائی, ان کو تو بیٹیوں کی بڑی عزت ہونی چاہیے.
عظمت زہرا بلند تر صلوات
اللہ
فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی, ٹھیک ہے نا. یہ اور ایک بادشاہت کی جھلک کیا ہے, وہ کیا کیا کرتا ہے, بادشاہ کا جو دل چاہتا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ بولے میں یہ شاہ اناثن و یہ بولے میں یہ شاہ الذکور, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے, اناثن و یہب, اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے کیا, ذکور, او یزوجہم ذکرانا و اناثن, یا بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے, و یجعل من یشاء عقیما, اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا, باز کر دیتا. انہو علیم قدیر, اس کو علم بھی ہے اور سب چیزوں کے اندازے بھی پتہ ہے, کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا. جس کو یہ پتہ ہے کہ خدا دیتا ہے, وہ تو پھر نہ بیٹے پہ ناراض ہوگا, نہ بیٹی پہ ناراض ہوگا, نہ ہی کچھ نہ ملے تو ناراض ہوگا. رسول اللہ سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ یا اللہ بیٹی نہ دیتا مجھے تو تانا مل رہا تھا, ابتر کا بیٹا دے دیتا مجھے. کبھی آپ نے سنا ہے مجھے بیٹے دیے تو میں تجھے اتنا پیارا ہوں تو پھر واپس کیوں لے لوں. حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف کی ہے قرآن نے, بہت تعریف حضرت ابراہیم کی, اکیلے گھس گئے بتوں کی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دی, اور وہ آئے پوچھنے تو کلاڑا جو تھا وہ ہتھوڑا یا کلاڑا جو بھی تھا وہ بڑے کی ناک کاٹ کے اس کے کندھے پہ لگا دیا, اور آئے پوری قوم, آسان نہیں ہوتا ادھر ایک گروپ خلاف ہو جائے تو جان نکلنے لگتی ہے کہ میری عزت اور پرسنالٹی میں فرق آ جائے, وہ پوری قوم سے لڑ گئے. لوگ آئے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں شناخت حضرت ابراہیم, جب لوگ آئے آبادی بہت تھی اس شہر کی, وہ میلہ بنا کے واپس آئے, جب اپنے بت خانے میں پہنچے پتہ چلا کہ ہمارے معبودوں کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی لات ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی کچھ ہو گیا, کوئی اپنی نارمل حالت میں نہیں ہے, سب نارمل حالت سے باہر ہو چکے. انہوں نے کہا انویسٹیگیشن ایمرجنسی, یا آج کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس اشتہاری ملزم پکڑو, پتہ کس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ, عقل دیکھے, ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے. انویسٹیگیشن شروع ہوئی, ماہرین نے بتایا اس پوری بستی میں ایک لڑکا ہے جو ان کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتا تھا, پوری بستی میں. سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم, اس لڑکے کا نام ابراہیم, باقی کوئی ان کے بارے میں بری بات نہیں کرتا, وہ جب دیکھو ان کے عیب نکالو. یہ اسی کا کام, گرفتاری ہوگی حضرت ابراہیم کی, لایا گیا, او اللہ کا بندہ آئے کہا کہ تو نے کیا, کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ جس کے کلاڑا کندھے پہ ہے نا, اس ان کی عقلوں کو توڑ رہے تھے, اس نے کیا. انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے کہا اف لکم وما تعبدون, تم پر بھی اف, اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس پر بھی اف. ان کا کوئی ناک توڑ گیا، ان کی آنکھ نکال گیا، ان کا فلان، یہ تمہیں بتا، دفاع تو دور کی بات، یہ تمہیں بتا بھی نہیں سکتے کیا کس نے، اف ہے تم پر. اور پھر وہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا اور ایک آگ تیار کی، بڑی عظیم شان آگ، حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، سارے کہ حضرت ابراہیم تو جل بل گئے ہوں گے، آرام سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اندر سے نکل آئے. اور پھر اگلا جو قصہ ہے قرآن میں خیر بیان کرتا ہے، ایک سلوات پڑھیے محمد والوں، پہچانے اللہ کو، اللہ کی رضا کیسی ہوتی، اس کی آزمائشیں کیسی ہوتی. یہ ابراہیم بڑی عمر کو پہنچ گئے، بچہ ہی کوئی نہیں، بیٹا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، بیٹے کا دل تو کرتا ہے سب، بیٹا ہی کب دیا، آخری عمر میں جاتا، دو دے دیے، ایک حاجر سے اور ایک سارا سے، سارا کے جو بچہ جان ہی نہیں سکتی تھی، ان کو خوشخبری دی گئی کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اب جب خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا میں تو اس عمر سے ہی گزر گئی، ان فرشتوں نے کہا کہ تیرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک. اور پھر حضرت اسحاق پیدا ہو، جو چاہتا ہے. حضرت زکریہ حضرت مریم کے کفیل ہیں. اب وہ جو آیات ہیں، اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کی ماں، جب اس نے کہا کہ خدایا جو میرے شکم میں ہے، اب ان کی ارادہ بیٹے کا تھا کہ مجھے بیٹا دے اور میں بیٹا وقف کروں گی کدھر، بیت المقدس میں، تیری راہ میں، بالکل میری طرف سے آزاد، تیرا غلام ہوگا، تیری نوکری میں دے دوں گی. یہ ان کے بارے میں لگا ان کو اللہ نے چن لیا تھا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ان کا ذکر کر کے ان کے ہمارے پاس مقام ہے. پھر کہتا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ جو میرے شکم میں ہے میں وقف کر رہی ہوں تیرے لیے، انک انت السمیع العلیم، کر لیا. ہوا کیا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب وضع حمل ہوا تو کہنے لگی یا اللہ یہ تو بچی ہے، یعنی میں تو بیٹا کہا تھا بچی ہے. ان کے ساتھ اللہ جو چاہے کرتا ہے، ابراہیم کو دے جب مرضی، آخر میں دے، پہلے دے، کسی دوسرے کی کیا اوقات، رسول اللہ کو دے کے لے لے، وہ راضی ہیں، توجہ فرما رہے. اب دیکھیں ہوا کیا، حضرت زکریہ کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے کفیل بنا دیا، قرآن راضی ہوئی، قرآن نکلا حضرت زکریہ کے نام، اور وہ حضرت مریم کے کفیل بن جاتے ہیں. تو یہ سورہ آل عمران ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریہ محراب میں مریم کے پاس جاتے وہاں پہ رزق ہوتا تھا. تو رزق ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ جن پھلوں کا موسم نہیں ہے وہ پھل مریم کے پاس پڑے. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آپ کے پاس؟ قالت ھو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اور یہاں موسموں کا حساب بھی نہیں کرتا، ایک ہے مقدار کا حساب، ایک ہے موسم کا حساب، کیونکہ وہ موسم ہی نہیں تھا پھلوں کا. تو جب حضرت زکریہ نے جناب مریم سے یہ سنا، زکریہ نبی ہیں، بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، اب جب مریم جناب مریم سے یہ سنا کہ اللہ بغیر حساب کے موسم بھی نہیں دیکھتا, تو انہوں نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میرا بھی موسم گزر چکا ہے لیکن تو بغیر موسم کے بھی دیکھتا ہے. ہنالک دعا زکریہ ربا, وہی زکریہ نے اپنے رب کو پکارا, قال ربی حب لی من لدنک ذریتا طیبہ, مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر, انک سمیع الدعاء, تو دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادته الملائكة ان الله يبشرك بيحيى, تو فرشتوں نے وہی اس کو آواز دی کہ اللہ تجھے یحیٰ کی بشارت دیتا ہے. ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله, جو اللہ کے ایک کلمے یعنی حضرت عیسیٰ کا تصدیق کرنے والا ہوگا, وسیدا اور سردار ہوگا, وحصورا ونبیا من الصالحین. اب جب خوشخبری مل گئی ان کو تو پتا تھا میری تو ایج ہی گزر گئی ہے, کیا کہتے ہیں, قال رب اجعل, قال رب انا يكون لي غلام, اللہ مجھے کیسے ہوگا, وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر, مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے, اس عمر میں تو اب بچے ہوتے ہی نہیں ہیں. قال كذلك الله يفعل ما يشاء, آواز آئی کہ ایسے ہی اللہ کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, انہوں نے بیٹے کی نیت کی, اللہ نے بیٹی دی, ان کا بیٹے اولاد تھی نہیں, عمر بھی گزر گئی تھی, نبی تھے, اللہ چاہے تو نبیوں کو نہ دے, اور وہ دیکھ کے دعا مانگی, خدا نے کہا دے دے, تو اس کی مرض. لا يسأل عما يفعل, کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کیا کیا یا اللہ تو نے, وهم يسألون, اور باقی سب سے سوال کیا جائے گا تم نے جو کیا کیوں کیا, وہ ایک ہستی ہے جس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے کیوں کیا کب کیا. اب جیسے ہمارے بعض جہالت کی وجہ سے بیچارے, کوئی جوان فوت ہوتا کہتے ہیں یا اللہ اس کے جانے کا کوئی وقت تھا, یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا, اللہ نے بغیر گھڑی دیکھے اور ڈیٹ دیکھے وہ جان لے. امام حسین نے نہیں فرمایا یا اللہ علی اکبر کے جانے کا کوئی وقت تھا. کوئی جاہل اگر ایسے مسائل گھڑے بھی تو وہ احمق ہے. امام حسین کو پتہ ہے کہ خدا نے جو وقت مہین کیا وہی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب اجل کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی اجل آ جاتی ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ کو خبر ہے کر اس کو, اللہ اس کو بھی پتہ تھا. دیہاتوں میں آپ بعض دفعہ بڑا عجیب عجیب دیکھا ہے. میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے, ایک لڑکا مر گیا, اس نے بازار سے کوئی فلم لا کے رکھی تھی وہ دیکھنے کے لیے, اس وقت وہ وی سی آر ہوتے تھے بیچ میں بڑی سی وہ ٹیپ ڈالتے تھے, ٹھیک ہے, اب آثار قدیمہ ہو گئے, وہ جیسے ہم نے بھی آثار قدیمہ ہو جانا, تو وہ اس نے کیسٹ رکھی, اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, نانے گیا کیا ہوا, اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, مر گیا. اب رونے والی دیکھے رو رہی ہے, فلم دیکھنے کی حسرت, فلم لایا تھا دیکھنی نصیب نہیں ہوئی, یہ رو رہی ہے اس کو, ٹھیک, حسرت لے کے دل میں چلا گیا. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو ذہن میں ڈالا گیا, یہ حسرتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے بندوں کو کہتے ہیں رضن بے قضا, یہی سامنے بیٹا ذبح ہو رہا ہے, سامنے چھ ماہ کا بچہ اپنے ہاتھوں میں جان دے رہا ہے, رضن بے قضا یہی و تسلیم لامر, یہ حسین, یہ معرفت خدا رکھنے والا حسین, نہ کہ یہ کہے یہ وہ ہے جب پوچھا جائے موت کو کیسا پاتے ہو, ہماری طرح نہیں ہے ہر وقت موت موت کرتے رہے تو کیا ہو گیا تمہیں, ذکر بہت اچھا نہیں لگتا, جواب ملتا ہے احلا من الحسن, شہد سے زیادہ موت, اللہ کے راستے میں ہم حق پر ہیں, شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. اور اللہ نے ہر دو نمبر بندے کو, یہودی کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے, اللہ نے فرمایا اے رسول ان سے کہو جنت تمہاری ہے اور کوئی نہیں جائے گا, موت کی خواہش کرو. مثلا میں کر سکتا ہوں یہاں بیٹھا ہوا ادھر, مثلا میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, میرے دل میں موت کا کیا تصور ہے, اگر ابھی مجھے موت آ جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ تیری بنا, ہم تو زیادہ تر طول عمر کے ہی تارے ہیں. اللہ فرماتا ہے انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے عمل انجام دیے ہیں اے رسول یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے, یہ جھوٹ بولتے کہتے ہیں جنت ہماری ہے, ورنہ جنت تو بڑی بہترین جگہ ہے, جنت میں تو نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ بیماری ہے, کچھ دکھ نہیں ہے. دنیا میں تو دکھ بھی ہیں, ٹینشنز بھی ہیں, فلان ہے, آج پروفٹ ہو گیا کاروبار میں کل لاس ہو گیا, آج نوکری مل گئی کل نوکری چھن گئی, بے روزگار ہو گئے, اتنی ٹینشن, ہاں تو کوئی ٹینشن نہیں, تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ایک لنک رکھا ہے انسان کے عمل میں اور موت کے خوف یا خواہش میں, جس کے ایسے کام ہیں کہ اللہ کے پاس معاملہ ٹھیک ہے, اس کو موت کا ڈر نہیں ہوگا. دوسرا, موت کا نام لینے والا کہتا ہے منوس ہر وقت موت موت کرتا رہتا ہے, اور جب مجلس میں سنتا ہے کہ فرمایا اہلا من الاصل کہتا ہے سبحان اللہ واہ 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 واہ, جب اپنی باری آتی کہتا ہے مجھے تو 100 سال بھی موت نہ آئے. ایسا نہیں ہوتا اے ایمان والوں, وہ کوئی کہتے جو کرتے نہیں. سلوات پڑھیے منگوارا, ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, آیت نمبر 64 سورہ آل عمران, سورہ نساء کی جو خدمت میں عرض کر رہا تھا, میں شروع میں پڑھی تھی کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك, اور اگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے, فاستغفر اللہ, اللہ سے خود بھی استغفار کرتے, واستغفر لهم الرسول, اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا. یہاں پر ان کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں تو قریب ہوں مجھے پکارو, پھر ہم دوسروں کو کیوں وسیلہ بنائیں. یہی قرآن کہتا ہے کہ جو میرا ولی ہے اس سے تمہارا اٹیچ رہنا بھی لازمی ہے. خود قرآن کہہ رہے کیوں نہیں ہوا کہ یہ اس لیے کہ نافرمانی رسول اللہ کی تھی. اب تم رسول اللہ کے پاس نہ آؤ تو تمہاری وہ رسی کا بل نہیں نکلے گا, گھر میں بیٹھ کے یا اللہ معاف فرما دے. نہیں, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ آپ کے پاس آتے, آپ کے پاس آ کر فاستغفر اللہ, استغفار کرتے, واستغفر لهم الرسول, اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کرتا, تو پھر اللہ کو لوجد اللہ تواب الرحیم, پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم مانتا.
بار محمد علی محمد بابا دے بلند
اللہ کے دیے ہوئے نظام توحید میں لوگوں کا خدا سے رابطہ یہ اصل ہے, لیکن اپنے زمانے کے ولی سے رابطہ بھی اصل ہے. لہذا فرمایا کہ آپ کے پاس آئیں, استغفار کریں, آپ بھی, آپ کی نافرمانی کی ہے نا, آپ بھی استغفار کریں گے تو چھوڑوں گا, ورنہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے ساتھ اللہ کے ولی کی, یعنی اپنے زمانے میں رسول اللہ کی اطاعت کی ہی اس لیے گئی کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ نے کہا مجھ کو وہ مانتا ہے جو میرے نبی کی بات بھی مانے. یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں, حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے, ہم ان کو مانتے ہیں. ہم آپ کو نہیں مانتے لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ, کہتے ہیں کچھ پر ہم ایمان رکھتے ہیں کچھ پر ہم ایمان نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. یہ کہا قرآن نے ان سے, کیا کہا قرآن نے ان سے, کہا اولئک هم الکافرون حقاً, یہ حقاً کافر ہیں. ان کے لیے اللہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اپنی مرضی امپورٹنٹ ہے. یہودی رسول, ہم سے کیا کہا گیا, ہم سے کہا گیا قولوا آمنا باللہ, اے مسلمانوں تم یہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے, آمنا باللہ, وما انزل الینا, جو ہم پہ نازل ہوا, وما انزل الی ابراہیم, اور جو ابراہیم پہ نازل ہوا, الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, جو موسیٰ کو ملا تھا اس پر بھی ایمان, جا جو عیسیٰ کو ملا تھا اس پر بھی ایمان. وما اوتی النبیون من ربہم, اور جتنے انبیاء تھے جو کچھ اللہ سے ان کو ملا اس سب پر ایمان. لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کسی ایک اللہ کے رسول میں بھی فرق نہیں کرتے, اس معنی میں اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے. لا نفرق بین احد من رسلہ ونحن له مسلمون, ہم تو اللہ کی طرف سے جو بات آ جائے ہمارے سر جھک جاتے ہیں, ہم جو کچھ آیا سب مانتے ہیں, یہ نہیں کہتے یہ مانتے یہ مانتے, سب پر ایمان رکھتے. اب رسول اللہ کی فرمایا جس نے, میں نے کل آپ کے اندر درس کیا تھا, فَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. تو اب جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ خدا کا نافرمان تو ہے ہی, لیکن کہے میں خدا سے معافی مانگتا ہوں, خدا کیا فرماتا ہے؟ جب تک میرا رسول معافی نہیں مانگتا تیرے لیے میں تجھے معاف نہیں کروں گا. یہ توسل کا معنی ہے. لیکن خدا کے حکم کی نافرمانی اور اپنے زمانے کے ولی کے حکم کی نافرمانی, اگر مثلا فرض کریں نماز نہیں پڑھی خدا سے ڈائریکٹ معافی مانگی جا رہی, مثلا اگر زمانے کے امام کا حکم نہیں مانا, مانا ان کا نہیں ہے, معافی اللہ سے قبول نہیں, وہ بھی تمہیں معاف کرے تو یعنی اس کی اطاعت میں جاؤ. وہ راستہ ہے, وہ راستہ ہے اب تمہارے زمانے میں مجھ سے کنیکٹ ہونے کا, اگرچہ میں سب سے قریب ہوں لیکن تم نے دنیا میں رہنا ہے نا, دنیا میں جو میرا نمائندہ ہے جس نے تمہیں لے کر چلنا ہے اس کے بغیر اگر میری بارگاہ میں آؤ گے تمہارا کچھ بھی قبول نہیں. یہ نظام ولایت ہے, یہ نظام ولایت ہے کہ جو جوڑتا ہے اپنے امام کے ساتھ اور امام کے ذریعے, یعنی جو اپنے زمانے کا ولی ہے اللہ کی طرف سے اس کے ذریعے جڑتا ہے انسان کس سے؟ پروردگار عالم کے ذات سے. ورنہ لوگ کیا کریں گے, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کی نہیں مانتے, تو وہ معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا, وہ لشکر کیسے وجود میں آئے گا, وہ نظام کیسے وجود میں آئے گا جو اللہ کے ولی کے تحت فرمان چلتا ہے؟ وہ نظام وجود میں آ نہیں سکتا, نظام ولایت وجود میں آ نہیں سکتا. لہذا خدا نے فرمایا اللہ کے اذن سے ہر رسول کے بارے میں, خدا نے کیا فرمایا, ہم رسول بھیجتے اس لیے تاکہ اس رسول کی اطاعت کی جائے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس ان تمام باتوں سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کے اندر ہی اندر سے ایک بات واضح ہے, نظام ولایت یعنی نظام اطاعت, نظام ولایت یعنی نظام اطاعت. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے. رسول اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے, اور مولا علی کو ماننا کافی نہیں ہے, مولا علی کی اطاعت ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا اس کی سب سے بڑی مثال سمجھنے کے لیے قرآن کی مثال خود ابلیس کی ہے, اللہ کو مانتا تھا اللہ کی بات نہیں مانا, نکال دیا گیا بارگاہ رحمت سے. اگر ولی کی بات نہ مانے کوئی امت تو خدا اسے قبول نہیں کرتا. مقام ولایت سمجھیں آپ, اگر اپنے زمانے کے ولی کی بات نہ مانے کوئی تو خدا اس کو بے احترامی نہ کرے, بات نہ مانے ادھر ادھر ہو جائے, اس کو خدا بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. اور وہ امت جو اپنے زمانے کے اللہ کے ولی کو پیاسا پانی بند کر دے, اس کی اولاد کو قتل کر دے, اس کے 6 ماہ کے معصوم بچے کو نہ چھوڑے, اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ اور پھر اسی پیاس کی حالت میں اس امام کو ذبح کر دیا جائے. کتنا عجیب ہے کہ ذوالجناح جب واپس آیا تو اور زین پر امام نہیں تھے، گویا خبر لے کر آیا کہ اب حسین مجھ پر سواری نہیں کرے گا. خبر لے کر آیا تو یہ چھوٹی سی بچی ہم نے جن کا کل تذکرہ کیا تھا، بی بی سکینہ، دوڑ کے جاتی، خود بھی پیاسی ہے، خود بھی پیاسی ہے، بہت پیاسی ہے، لیکن اپنی پیاس بھول گئی. یاد تھا کہ میرے بابا بھی پیاسے گئے تھے، تو معصوم بچی کو یہ تو پتہ لگ گیا بابا شہید ہو گئے نہیں آئیں گے، لیکن زلجلال سے سوال کرتی ہے تو وہیں پر تھا، مجھے اتنا تو بتا شہادت سے پہلے کسی نے میرے بابا کو پانی دیا یا پیاسا شہید کر دیا. سید سجاد جب مدینہ تشریف لے آئے تھے قید سے رہائی کے بعد، تو جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے جس سے کربلا یاد آتی تو گریہ فرماتے تھے. سامنے پانی روزہ رکھتے، افطار کے وقت پانی رکھا جاتا، ایک دفعہ پانی پینے سے انکار کر دیتے، فرماتے میں پانی کیسے پیوں، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا. ایک دفعہ امام بازار میں نکلے، دیکھا کہ ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کرنے لگا ہے، گوشت بیچنے کے لیے. امام نے اس کو جب دیکھا، اس کے قریب گئے، وہ ذبح کرنے لگا تھا. امام نے سوال کیا ہے قصاب تو اس کو ذبح کرنے لگا ہے، تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے یا پانی نہیں پلایا؟ وہ قصاب جواب دیتا ہے، سید سجاد میں آپ کی نانا کی امت سے ہوں، آپ کے نانا نے جو شریعت بتائی ہے اس کا حکم ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، میں نے اس حیوان کو پانی پلایا ہے. بس یہ سنتے اور رخ کربلا کی طرف کر لیتے اور فرماتے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، آپ پر سلام ہو میرے مظلوم بابا، آپ پر سلام ہو میرے پیاسے بابا، آپ کو بھی ذبح کیا گیا لیکن ذبح کرنے سے پہلے کسی نے آپ کو پانی نہیں پلایا. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار میں حق محمد و آل محمد اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار میں حق قرآن کریم و حق محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت کی تعلیم، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی ترویج اور تبلیغ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگارا قرآن و اہل بیت کے ساتھ ایسا رشتہ عطا فرما جو نہ اس دنیا میں ٹوٹے اور نہ آخرت میں ٹوٹے. پروردگارا قرآن و اہل بیت کی شفاعت ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما. پروردگارا آزاداران اہل بیت کی حفاظت فرما، بالخصوص جو مومنین زیارت اربعین کے لیے، سفر عشق کے لیے کربلا گئے ہیں، نجف گئے ہیں، پروردگارا ان کو مقبول زیارت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ان کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا ہمارے اس زمانے میں مومنوں پر، اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم ہوتے ہیں، ستم ہوتے ہیں. ہمارے کچھ بھائی ایک ملک نائجیریا میں کہ ہر سال امام حسین کی یاد منانے کی وجہ سے ان کے کئی افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان پر، ان کے جلوسوں پر، ماتمی جلوسوں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں. وہی جو دشمنان اہل بیت کی سنت رہی ہے اس کے مطابق. اور ابھی چند دن پہلے، ایک دو دن پہلے اسی جلوس سے عزا میں فائرنگ کی گئی نائجیریا کی فوج کی طرف سے، اور 10 عزادار امام حسین کے، ان کو بالکل سامنے سے گولیاں مار کے چھلنی کر دیا گیا. پروردگار سے دعا ہے کہ جس کی محبت میں وہ شہید ہوئے، پروردگارا ان کو اسی کے ساتھ، اسی امام مظلوم امام حسین کے ساتھ محشور فرما. پروردگارا ان کی قربانیوں کے صدقے میں اس سرزمین پر اس مکتب اہل بیت کو سربلند فرما، مکتب اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اور پروردگارا عزاداران اہل بیت، محبین اہل بیت دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جس رنگ کے ہیں، جس نسل سے ہیں، پروردگارا ان سب کی محبت ہم سب کو عطا فرما. ہمیں محبت علی جوڑتی ہے، محبت غم حسین ہمیں جوڑتا ہے. پروردگارا جس جس دل میں محبت علی ہے، جس جس دل میں غم حسین ہے، ہمیں ان تمام دل والوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.